أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورة البقرة کا پانچواں رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا آیت 40 سے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور اس کی تفصیلات سامنے تھیں. بنی اسرائیل وہ امت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو امت اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ سلسلہ چلا تھا، یہ بنی اسرائیل جو بعد میں یہودی اور عیسائی بن گئے، یہی اس وقت کی امت مسلمہ تھی، تو انہیں خطاب کیا ہے اور انہیں توجہ دلائی ہے اور اہل ایمان کو بھی یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی پیش رو جو تم سے پہلے لوگ اس کام پر، اس منصب پر فائز کیے گئے تھے، ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی خرابیاں تھیں جو انہیں اپنے منصب سے معزولی کا، ان کے منصب سے معزولی کا سبب بن گئی. یہاں اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامنے رکھی ہے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے کتاب نازل کی ہے، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تمہارے پاس موجود تھی. ولا تکونوا اول کافر بھی، سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر نہ بن جاؤ. ولا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنا چھوڑ دو، نہ بیچو. وإیایا فتقون، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ جو میری نعمت ہے، نعمت دین، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا جو عہد میرے ساتھ تھا اسے تم پورا کرو، تو میں میرے ساتھ جو تمہارا عہد ہے اسے میں پورا کروں، اور مجھی سے تم ڈرو. اس پہلی آیت میں ہم نے بات کی تھی کہ دین گویا ایک معاہدہ ہی ہے، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان عہدوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیے، یا ہر دور کی امت مسلمہ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے رہے. تمہارا کام یہ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا، وہ دنیا کے حوالے سے بھی ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی ہیں. اب یہاں مزید پھر آگے جو بات کی ہے، تو یہاں بھی مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے جس میں کہا گیا کہ ایمان لاؤ، وآمنوا بما انزلت اللہ مصدق، بما انزلت یعنی جو ابھی ہم نے نازل، یعنی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کے بعد اس قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے مصدق، یہ تصدیق کرنے والا ہے. یعنی یہ جو قرآن کا نازل ہونا ہے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ مصدق ہے، یعنی تصدیق کرتی ہے کس چیز کی؟ لما معکم، جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ گویا کہیے کہ یہ تو تمہارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ جو بات تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی تھی اور ابھی تصدیق ہونا باقی تھی، یعنی اس بات کی تصدیق ہونا باقی تھی. اگر قرآن تورات اور انجیل میں اگر لکھا تھا کہ ایک رسول آئے گا، ایک کتاب نازل ہوگی، اور وہ ایسا رسول ہوگا، وہ ایسی کتاب ہوگی، وہ ایسے لوگ ہوں گے، تو جو کہا تھا وہ اب ہو رہا ہے. تو گویا یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، یعنی جو کچھ ہوا ہے یہ تو یہ تو تمہارے لیے گویا اس بارے میں کہ جو کچھ لکھا تھا وہ آج ثابت ہو رہا ہے، تو تمہیں تو آگے بڑھ کر اسے قبول کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو تمہیں پہلے سے معلوم بھی تھا، تم اس کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور پھر یہ کہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی اس کے ذریعے ہو رہی ہے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور برعکس صورتحال کیا ہے؟ بلا تکونو اول کافر بھی، سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر نہ بن جاؤ، اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ یعنی جن کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے قبول کریں گے، جو اس کو پہلے سے پہچانتے ہیں، جن کے پاس نبوت کا، کتاب کا، آخرت کا، توحید کا تصور موجود تھا، ظاہر ہے ان کے سامنے جب یہ بات آ رہی ہے تو ان کے لیے تو کوئی ایسی یہ گویا انونی یا نئی کوئی نرالی بات نہیں تھی۔ یعنی وہ تو پہلے سے اس سے واقف ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہے کہ ہاں اللہ نے رسول بھیجے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، معلوم ہے انہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، درمیان میں اب بہت سے رسول آئے، یہ جانتے ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، تو اب ایک اور رسول آ گیا تو کون سی اس کے اندر خاص بات ہو گئی ہے، جبکہ یہ بات انہیں معلوم بھی تھی کہ رسول آئے گا، یعنی انتظار بھی کر رہے تھے۔ صرف بات تو اتنی ہوئی کہ یہ رسول بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا، اب معاملہ صرف اتنا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا انتخاب ہے کہ وہ کہاں پیدا کرے، لیکن پیدا رسول اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیا گیا، تو اب یہ کتاب بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس رسول پر۔ تو یہ اب تمہارے لیے اس کی بات کیا ہے کہ تم آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے۔ تو اس طرح سے یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے۔ تو یہ دعوت ہے، ابھی یہاں کیا بات ہو رہی، پہلے مرحلے میں دعوت ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اور یہ اس کی تصدیق و تائید میں ہے جو تمہارے پاس کتاب پہلے سے موجود تھی۔ اب تنقید یہ ہے، اب جو بات ہو رہی ہے گویا، اب اس پر ایک جھنجھوڑنے کی بات ہے کہ ذرا سوچو، سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر بن گئے، یعنی جنہیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے قبول کرنا چاہیے تھا۔ ولا تکونوا اول کافرین بھی، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، یا گویا کہیے کہ ناشکری کرنے والا۔ یہ کفر جو ہے یہ انکار بھی ہے اور یہ ناشکری بھی ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، سامنے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات انکار کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ تم اس کے منکر نہ بن جاؤ، یہ نعمت ہے، اس کو قبول کرو۔ تو اب یہ بات تو ان سے ہوئی، ظاہر ہے قرآن تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے، ہمیں اس کو ہدایت کے طور پر دیکھنا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے سامنے رکھ کے اس آیت کو دیکھیں، اگر ہم اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تمہیں سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے، ان سے کہا جا رہا ہے جن پر یہ نازل نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یہ ان پر ایمان نہیں لائیں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اس کتاب پر ایمان لائے، ہمارا معاملہ یہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یار ایمان تو لائے ہوئے، ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے نافذ کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسے قائم کرنا۔ کون کرے گا؟ اگر ہم ہی نہیں کریں تو کون کرے گا؟ اور اگر ہم ہی اس سے ناواقف رہے، ہم ہی اس سے غافل ہو گئے، ہم ہی نے اسے چھوڑ دیا، ہوا یہ بات اس طرح نے، تم ہی نے چھوڑ دیا، بھائی تمہارا تو کام تھا یہ۔ ہاں ہمارا معاملہ یہ صرف نہیں ہے کہ یہ کتاب سے معاشرہ، بلکہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر۔ تو اگر جو کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور وہ کتاب پر عمل نہ کرے تو کس سے مطالبہ کیا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ تو گویا یہ کیفیت آج امت مسلمہ کی بنی ہوئی ہے کہ اول کافرین بھی کی وہ کیفیت، انکار اس طرح تو نہیں ہے، اس طرح تو انکار نہیں، کتاب کا انکار کیا جائے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی طرفہ تماشا یہ ہے، یعنی آدمی کے سوچنے کی اور کہاں آدمی جا رہا ہے اس کی، کہ جو ایمان رکھنے والے وہ اس پر اسے سمجھنے کے لیے، اس سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسے نافذ و قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کون کرے گا؟ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہیں کرنا تھا یہ کام۔ یہ تو اس طرح سے گویا یہ بات ہم پر بھی چسپا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اور ہم ہی جو ہے اس کتاب سے ناواقف، ہم ہی اس سے غافل، ہم ہی اس کو اپنا قانون نہ بنانے والے، ہم ہی اس کو اپنا ضابطہ قاعدہ مقرر نہیں کرنے والے۔ تو یہ اگر ہم ہی نہیں کریں تو کون کرے گا؟ تو اس طرح سے گویا یہ ہمارے لیے ایک تازیانہ ہے،
ہمیں بھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
پھر فرمایا اس کے بعد کہاں تو بنی اسرائیل سے جا رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک سے کہا جاتا ہے دوسرا بھی سنتا ہے, توجہ دیتے ہیں نا یہ بات. اور وہ ایک محاورہ ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر بہو کو کچھ سنانا ہو تو بیٹی کو کہتے ہیں, اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اسے سنانے کے لیے. سنا ہے نا یہ بات, یہ کہ بھائی انہیں سنانے کے لیے انہیں کہہ رہے ہیں تاکہ یہ سنے. یعنی یہ غور کرے تو پتہ چلے گا یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے, یہ تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو گویا اس اعتبار سے یہ بات ہے, اور قرآن اس بات کو اس طرح بھی رکھتا ہے. یہ تو ہمارے محاورے کی بات ہو گئی. سورہ سواد پڑھی تھی جب رمضان میں, یاد ہوگا, تو وہاں بات کیا تھی, داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے بھیجا دو آدمیوں کو جو بالا خانے کی یعنی پلان کرائے, اور انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا, اپنا مقدمہ پیش کیا. اب جب مقدمہ سنا اور سن کے صحیح بات کہی, اور کہتے کہتے یاد خیال آ گیا یہ تو مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے, یہ تو میرا معاملہ ہے. یعنی جب آدمی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے, دماغ کھولتا ہے, کہتا ہے یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے, یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے. جب ہماری بات ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اسے سبق لیا. تو کیا کیا تھا داؤد علیہ السلام نے, فوراً سجدے میں گر گئے تھے, فوراً اللہ سے کہا کہ ہاں, اللہ نے توجہ دلا دی, مان لیا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ توجہ پہ آدمی توجہ دے, جب توجہ دلائی جائے, جب کہا جائے, جب کچھ بات سمجھ میں آئے, یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم پر صادق آ رہی ہے, تو آدمی آگے بڑھے. تو آگے والی بات بھی اسی طرح ہے, کہا تو بنی اسرائیل سے جا رہا ہے, کیا کہا, ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا, میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچنا چھوڑ دو. ثمنن قلیلا, ثمن قیمت ہے, قلیل تھوڑی ہے, اور یہ جو اشترا شرا ہے یہ بیچنا ہے, تجارت ہے, خرید و فروخت ہے. تو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ایسا کیا مطلب ہے, کتاب کو یعنی آیات کو بیچنے سے مراد یعنی کوئی اس کی تجارت, یعنی قرآن مجید کے خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معاملہ یہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس پر بات کی اس مقام پر کہ کیا آیا قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا ٹھیک ہے, یعنی اس کے بارے میں اس طرف چلے گئے, بھائی قرآن پڑھاتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں, یعنی معاملہ جو ہے کیا ہے یہ. تو اس پر بات شروع کی, بارے پر قرآن میں اس پر لکھا ہوا بھی ہے. تو بنیادی طور پر یہ بات یہاں اس مقصد کے لیے نہیں ہے, یہاں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے, ہم سے تھوڑی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں بھی دیکھنا ہے. تو انہوں نے دیکھا اس بارے میں تو کہا کہ کیا یہ اس تعریف میں آئے گا, تو انہوں نے اس پر بات کی ہے, تفصیل پہ گئے اور اس پر بات کہی ہے کہ ہاں یہ اس کو ذریعہ آمدنی بنانا درست نہیں ہے, لیکن آج جو حالات ہیں ان حالات کے اندر اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے, اس کو منع کر دیا جائے, حرام قرار دے دیا جائے, تو صورتحال کیا بنے گی, لوگ اس کام سے چھوڑ دیں گے اس کام کو, اور ذریعہ کوئی اور معاش دیکھیں گے ذریعہ معاش. تو چونکہ وہ نظام قائم نہیں ہے, چونکہ وہ نظام جس کے اندر حکومت کی ذمہ داری ہے اور ساتھ کیا وہ سرپرستی کرتی ہے علماء کی, یعنی ان کے وظائف مقرر کرتی ہے, یہ تو وہی کام کرتے ہیں. اب یہ سب کچھ تو دھندا ہے نہیں, ابھی کام کون کرے گا, عام آدمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں نے ایک کام ذمہ لیا ہے تو اب ان کے ذریعہ معاش بن گیا ہے, تو اسی لیے اس کو کہا یہ ٹھیک ہے, اس کی گنجائش ہے, لیکن صرف وہاں تک جہاں تک گنجائش کی بات کہ ضروری ہے, لازم ہے کہ تعلیم کیسے بچے حاصل کریں گے, کیسے کام آگے چلے گا, لیکن کوئی اور کام کرنا, تو یہی معرف القرآن میں لکھا ہے, اسی کے تحت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اس میں کہ کہا کہ ہاں یہ جو پیسے لے کر ختم کرانے, یہ پیسے لے کر جو ہے یہ لوگوں کے اندر یہ بھی رائج ہے کہ اچھا بھائی یہ جو ہے اب یہ کام کیا جائے, یہ ہمارے ابا کی قبر پر تم آگے تلاوت کرنا اور ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے, اس سب کو کہا کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسال ثواب کے قائل ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں, پیسے دے کر کام کرانا, یعنی وہ تو پڑھانا تو ضرورت ہے, بچے پڑھیں گے نہیں تو قرآن سیکھیں گے کیسے, ان کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بات کہ یہ تو اس کی ضرورت تو نہیں پیسے دے کام کرائیں, خود کرو اگر ایسا ہی ہے. ویسے تو اسال ثواب کا طریقہ وہ کرنا چاہیے جو اللہ کے نے بتایا, اللہ کے رسول نے بتایا, لیکن یہ معاملہ کہ اس طرح تو اس طرح اس کو بھی اس کہا تو اس سے کیا بات سامنے آئی کہ کوئی چیز اگر ہم سے متعلق وہاں آ رہی ہے, یعنی اب انہوں نے بات کی نا اس لیے, ورنہ تو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری آیات کو تھوڑی قیمت پر لے کر بیچنا چھوڑ دو, تو اب یہ بیچنا کچھ اور تھا. یہ بات بھی پیچھے ہم نے پڑھی ہے تجارت, دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بہت ہی بری تجارت ہے جو کر رہے ہیں, ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں. تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا ہوتا ہے. تجارت ترجیح کا عمل ہے. آدمی ایک آدمی کی ترجیح کیا ہے؟ پیسے. دوسرے آدمی کی ترجیح کیا ہے؟ چیز. ایک آدمی پیسے دے کر چیز لیتا ہے اور دوسرا آدمی چیز دے کر پیسے لیتا ہے. اپنی ترجیح کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں, اس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو یہاں بھی جب قرآن اس کو استعمال کرتا ہے, اس لفظ کو, تجارت کو, تو وہ یہی بات کہتا ہے. اب اگر کوئی آدمی اللہ کی بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات لے لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے, اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے, چاہے یہ فائدہ نقد کی صورت میں ہو یا خواہشات نفس کی تکمیل کی صورت میں ہو. یعنی مزے کے لیے کرتے ہیں نا بہت سے کام. کیا اس لیے کرتے ہیں؟ آدمی مزے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, آدمی اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. گناہ بہت سے کیا ہیں, ان کا نام یہی ہے. اب اللہ کی بات چھوڑ کے یہ بات کرنا, تو یہ نظر انداز کرنا ہے, اس کو چھوڑ دیا, اسے اختیار کر لیا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات, اللہ تعالیٰ کے احکامات جو قرآن میں موجود ہیں, جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں, ان احکامات کو چھوڑ کر آدمی کوئی اور چیز اختیار کرتا ہے, تو چھوڑا ہے نا, اسے چھوڑا اسے لیا, اور اسے لیا تو کسی اس کوئی نہ کوئی اس کے اندر ترجیح کی کوئی بنیاد ہوگی, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے آدمی کے سامنے کوئی معاملہ ہوگا کہ وہ اسے پسند کرے گا, یا اس کے اندر اس کے لیے کوئی مفاد ہوگا, کچھ تو اس کے اندر موجود ہوگا. تو یہی کیا ہے؟ قیمت ہے. سمنن قلیلہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑی قیمت پر بیچو, تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچو, یہ بڑی قیمتی چیز ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں, یعنی اللہ کے حکم کے بدلے میں تمہیں جو بھی مل جائے, پوری دنیا مل جائے, تو سمنن قلیلہ, تھوڑی قیمت. یعنی اگر دنیا بھی مل جائے ختم ہو جائے گی, اور اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا. اور جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے ذرا سی دن کے عیش, ذرا سی تفریح, ذرا سا گویا کہیے کہ مال دولت, کوئی بھی اقتدار اختیار کوئی چاہتا ہے, تو علماء کا معاملہ بھی اس اعتبار سے آ جاتا ہے. اب انہیں جو کام کرنا ہے کہ اللہ کی, یہودیوں کا معاملہ کیا تھا, بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا, کہ انہوں نے اپنے جو لوگوں سے مفادات تھے اس کی بنیاد پر نظر انداز کرتے, صحیح بات نہیں بتاتے, نہ کہتے ان سے, یعنی انہیں منع کرنا, روکنا اس بات سے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سارے نذرانے, سارے معاملات جو ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یا یہ کہ لوگ جو ہمیں بڑا بنا رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا, یا یہ کہ اب ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, اب ان پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ابھی تو ہمارے ساتھ ہیں, ابھی تو ہم ہیں ان کے بڑے. جب یہ رسول, اس رسول کو مان لیا ہم نے, کہا کہ ہاں ہاں یہ وہی رسول ہیں, اور ان پر ایمان لے آؤ, تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو دنیا کا جو معاملہ, دنیا پرستی کی جو بات ہے یہ, ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات تو ہمارے پاس, ہمارا دین جو بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر انسان کا مرتبہ, لیکن وہ کیا ہے, وہ اللہ کے پاس ہے. اس کے بدلے دنیا کا چاہنے کا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا اس کے بدلے چاہیے, کہ دنیا کا آدمی مطالبہ کرے کہ اچھا بھائی ہمیں یہ منصب ملے گا, ہمیں یہ اختیار ملے گا, یہ سب تو وہاں تھا نہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے رکاوٹ بن گئی تھیں, یہ سارے معاملات بھی رکاوٹ بن گئے تھے. آج بھی صورتحال کیا ہے؟ آج بھی حق گوئی کا معاملہ کیا ہے؟ حق گوئی, حق بات کہنا, اس کے لیے دار قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت سارے معاملات, مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں. آدمی کہتا جیسے چلے چلنے دو بھائی, یعنی معاملات جو ہیں ورنہ اگر حق بات کہنا شروع کر دیں, حق بات کو اس طریقے سے وہ لے کے کھڑے ہو جائیں, بہت سارے معاملات ٹھیک ہونے کی بات آ جائے گی, بہت سارے معاملات بہتر ہوں گے. تو آج کیفیت یہ اس سطح پر اور ہماری سطح پر بھی, صرف ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ دیگر لوگوں کا معاملہ بھی ہے, چاہے وہ عوام کی سطح پر ہوں یا بااقتدار بااختیار لوگوں کی سطح پر ہوں. جو بھی اس کو چھوڑ کر کوئی اور چیز لیتا ہے, کرتے ہیں کوئی رسم و رواج لے رہا ہے, کوئی اور دھندا کر رہا ہے کوئی, آج انہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے, یعنی آج ان قوانین کو ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے معاملات جن وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نہیں ہے وہ بھی ہم کریں, لیکن جو ہے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں. کس نے چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب یہ جو ہے دنیا کی نظر میں ہماری حیثیت وہ نہیں رہتی, لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ متشدد ہیں, یا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ وہی اسی دنیا کے اور اس طرح سے یہ اس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں, اور جبکہ آج کی آزاد خیال دنیا یہ چاہتی ہے, اس کا یہ مطالبہ ہے. آج لبرلزم کی بات ہے, یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ. ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا دین کہتا یہ نہیں ہے, ہمارا دین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. اگر یہ جتنی قانون سازیاں ان دنوں میں ہوئی ہیں, ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے, ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, ہمیں کون سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, پیش آ رہا ہے اس مسئلے, اس لیے ان کی بنیاد پر ہے, یعنی مغرب کی بنیاد پر ہے. اور کچھ قوانین ہم نے جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے اسے تبدیل کر دیا ہے, یا پابندیاں لگا دی ہیں, یا کچھ چیزوں کو جو ہے اس اعتبار سے ہم نے منع کر دیا ہے. تو یہ جہاں بھی جو چیز آتی ہے تو اس میں جو چیز پہلو ہے سامنے, وہ کوئی مفاد ہے دنیا کا, تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو, اس کے آیات کو, اس کے احکامات کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہ ڈالو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھی سے تم ڈرو, میرے غضب سے بچو. دنیا میں اگر کوئی ناراض ہوگا تو کیا کر لے گا؟ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, مخالفت کرے گا تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. یعنی اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا, بھائی بندہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بندہ جو ہے اگر کچھ اس کے اختیار میں تو وہ نہیں کرے گا, لیکن اصل اختیار تو اللہ کا ہے, بندے پر بھی اللہ ہی کا اختیار ہے, ہمارا ایمان تو یہ ہے. تو اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ کی ناراضی کی پرواہ کرے یا دنیا کی ناراضی کی پرواہ کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت کیا بتائی؟ ان تکون بما فی یدی اللہ اوثق بما فی یدی. ایک تو یہ کہا کہ اللہ کے, یعنی اپنے ذرا وسائل سے زیادہ اللہ کے مدد پر تمہارا بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ کرے گا. اور پھر کیا کہا کہ اللہ کی یعنی کو راضی کرنے کے, یعنی اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے, سخط اللہ, لوگوں کی ناراضی کی پرواہ نہ کرو. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے, اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یعنی انسان جو ہے یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے, یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. تو اس طرح سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جب کبھی انسان دنیاوی مفاد, دنیاوی لوگوں کے معاملات اس کو ترجیح دے گا اور اللہ کی بات چھوڑ دے, اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, یہ تو ابھی فی الحال یہ, تو یہ گویا کہ یہ اسی کی تعریف میں چلا جائے گا کہ آدمی جو ہے تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ رہا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, مجھی سے تم ڈرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, بلا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ ملا کر گڈ بڈ نہ کرو. حق پر باطل کا رنگ چڑھانا, یہ اصل لفظ ہے لبسا, تلبسو, بلا تلبسو, یہ تلبسو جو ہے یہ لبسا جو ہے یہ کیا ہے؟ لباس سے, لباس. لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس آدمی کے یعنی اس کے عیب کو چھپاتا ہے. لباس پہنا ہوا ہے, اب اندر کیا کچھ پتہ نہیں, چھپ گیا. تو لباس کی بات اس اعتبار سے کہ لباس اس پر پردہ ڈال دیتا ہے, چھپا دیتا ہے, حقیقت سامنے نہیں آتی. اسی لیے کہا شوہر اور بیوی کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہے, تم ان کے لیے لباس ہو. تو جہاں قربت کا معاملہ یہ, اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہیں, یعنی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو اتنے قریب ہیں یہ جانتے ہیں نا ایک دوسرے کی ساری باتیں جانتے ہیں, کمزوریاں بھی جانتے ہیں, خوبیاں بھی جانتے ہیں, سب باتیں پتہ ہیں. تو کیا ہے یہ, یہ ان کا تعلق کیا ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہیں. یہ ایک دوسرے کے, ایسا نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے عیب دوسروں سے بیان کرے یا اپنی بیوی کے عیب دوسروں سے بیان کرے نا. تم تو اس کے لیے لباس ہو, تم تو اس کے لیے پردہ ہو. یہ بات اس اعتبار سے اب ان کا, اب یہ تو یہاں پہ کیا ہے, یہ لباس یعنی تلبیس, اس کے لیے لفظ آتا ہے تلبیس حق, یعنی حق کو چھپانا. کیسے؟ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا, صحیح بات نہیں بتائی, گڈ مڈ کر دیا, یعنی معاملے کو اس طرح سے کر دیا کہ حقیقت واضح نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہ تلبیس حق کا معاملہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کیا تھا, جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے علمیت کا بڑا روب تھا مدینے کے لوگوں پر, بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتاب ان کے پاس ہے, یہ تو ان کے سارے سلسلے دربار مذہبی, یہ سارے جھاڑ پھونک کے چکر, یہ تعویذ گنڈے, یہ سارے معاملات, یہ تو ایسے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, اور ان کے پاس کتاب کا ذکر ہے, رسول کی بات ہے, یہ ساری باتیں وہی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب بیان کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ان کے پاس جا کر پوچھتے, یعنی ان میں سے بعض لوگ مدینے کے بعض لوگ جا کر ان سے, بھائی آپ بتائیے, ہمارے پاس بھی ایک صاحب آئے, مشرکین مکہ نے بھی یہ کام کیا تھا,